یہ کتاب ہے جو ترجمہ فتح ربانی کا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اسلامی مجالس کا ہے. اس کی پانچویں مجلس میں سے پڑھا جا رہا ہے. کچھ پڑھا گیا تو بقیہ میں سے کچھ پڑھا جائے گا. یہ مجلس منگل کی شام 12 شوال 545 ہجری میں آپ کے مدرسہ معمولہ ہوئی. اللہ پاک سے یہ مانگ کر بیٹھے کہ اس کے اندر جو تاثیر ہے وہ اللہ ہمارے دلوں میں بھی اتار دے تاکہ ہمارے دلوں کی بھی کامل اصلاح ہو جائے جو ہمارا اس مجلس سے مقصود ہے. اور یہی حضرت کا مقصود رہا. جس زمانے میں یہ مجلس ہوئی آج سے 1000 سال پہلے ان کا مقصود بھی یہی تھا. اور اللہ والے ایسی مجالس ہر زمانے میں منعقد فرماتے رہے تاکہ دل بن جائیں، سمجھ جائیں، صاف ہو جائیں، شفاف ہو جائیں، دلوں کی صلاحیت درست ہو جائے، دل اپنا اصلی کام کرنے لگے. دل کا اصلی کام کیا ہے؟ اللہ پاک کی معرفت کو حاصل کرنا، اللہ پاک کی محبت کو حاصل کرنا. معرفت کا لازمی نتیجہ محبت ہے اور محبت کا ثمرہ اطاعت ہے اور نافرمانی کو چھوڑنا. جب محبت دل میں گھر کر جاتی ہے تو اللہ کی اطاعت بوجھ نہیں رہتی، پھر گرانی نہیں ہے، پھر سستی نہیں ہے. یہ جو آج اکثر کہا جاتا ہے جی سستی ہو رہی ہے، اگر محبت دل میں گھر کر جائے تو سستی کبھی نہیں ہوتی، کہ چستی ہی چستی ہے، شوق ہی شوق ہے، لگن ہی لگن ہے. کہ دل کے اندر ایک ایسا جذبہ ہے، ایک ایسا ولولہ ہے جو ہر وقت، ہر آن، ہر گھڑی ہمیں اس کی ہر اطاعت پر ابھارتا رہے گا، ہر نافرمانی سے روکتا رہے گا. پھر اپنی مرضی ختم ہے. آج ہمارا دین پر چلنا اپنی مرضی کے تابع ہے. جو چیز ہمارے ہم کو بھا گئی اس کو کر لیا، جو نہیں بھائی اس کو چھوڑ دی. جن غلط عادتوں کی لت پڑ گئی ہے لگی ہوئی، جانتے بھی ہیں. ہر آدمی اپنا محاسبہ کرے اچھی طرح محسوس ہوگا، جانتے بھی ہیں. لیکن ایسی لت پڑ گئی، ایسی آگے پختہ ہوگی کہ چھوڑنا مشکل. تو اس دل کی اصلاح سے مقصود یہ ہے کہ اپنے اندر میں ایسی استعداد کا حاصل کرنا ہے جو ہمیں ہر اطاعت پر ڈالتے، ہر نافرمانی سے روکتے. انشاءاللہ اللہ سے مانگ کر بیٹھیں گے اس کے اندر تاثیر جو ہے ہمارے دلوں میں بھی اترے گی اور ہمارے دلوں سے بھی اصلاح ہوگی. تو فرماتے ہیں گزشتہ اتوار کو جہاں ہم نے پڑھا تھا، آخری ایک کا جملہ پھر پڑھ لیتے ہیں. ضروری سمجھو قبروں کو دیکھنا اور نیکوں کار بندوں کا قصد کرنا اور خیر کے کام، تاکہ تمہارا کام ٹھیک ہو جائے. اس پر پچھلے اتوار پر ہم نے اس مجلس کا اختتام کیا تھا اور بات کچھ اس پر ہو بھی گئی تھی. جو بھی سمجھو خبروں کا دیکھنا، ہمیں ڈر لگتا ہے قبرستان جاتے ہوئے، ہمیں قبر کے تذکرے سے ڈر لگتا ہے، موت کے ذکر سے وحشت ہوتی ہے. نہ سمجھی سے، نہ دانی سے، نہ واقفیت سے. اس لیے تو میں خبروں کو دیکھنا ضروری سمجھوں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معمول رہا قبرستان میں جانا اور موت کے تذکرے کی اکثر تلقین فرمائی، موت کو یاد رکھنے کی اکثر تلقین فرمائی. جو ہمیں کسی محفل میں تذکرہ ہو بھی جائے تو جناب عجیب خوف کی حالت ہو جاتی ہے، بلکہ کہتے ہیں کیا منحوس تذکرہ شیخ شیخ کی. سعودی عرب کے قیام ایک دفعہ جہاں ہماری رہائش تھی مسجد کے اندر عشاء کے بعد فضائل کا کتاب اکثر پڑھ جاتی تھی، وہاں پڑھ جاتی تھی فضائل. تو ایک دن جو ہے فضائل صدقات میں سے وہ باب آ گیا جس میں موت کا تذکرہ ہے. تو ماشاء اللہ حضرت شیخ نے بڑی تفصیل سے کیا اور اپنی بات بھی نہیں کی، انہوں نے وہ حوالے دے کر احادیث کے حوالے سے. اور مختصر بات یہ ہے کہ وہ جو مضمون بیان ہوا اس کے بعد ایک صاحب وہاں پر ماشاء اللہ پوری ہوتی اتاری تھی، اتنے برسے مجھ پر، اتنے برسے غصے کے ساتھ کہ تمہیں موت کے لیے بات آتی نہیں. لوگوں کو ڈرانے کے لیے کوئی چیز تمہیں آتی نہیں ہے. ساجہ کی بات ہے کہ اتنے دنوں سے کتاب میں پڑھی جا رہی ہے تو کبھی کبھار یہ بھی باب آ جاتا ہے، روح تو نہیں ہوتا. تو آج اگر آ ہی گیا اور وہ بھی بات تو اپنی نہیں ہے، بات بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ کچھ واقعات ہیں بزرگوں کے اقابر کے اخلاق کے، اس میں کون سی ایسی بات ہو. تو دیندار بندہ بھی آپ اس کے تذکرے کو سننے کو آمادہ نہیں ہے، یعنی یہ زندگی جو ہے دنیا کی مادی لذتیں اور یہاں کے مادی نفج ہے، یہ ہمارے دل و دماغ پر ایسے حاوی ہو گئے ہیں کہ آخرت ایک وہم ہے، بس ایک وہم. اگر آخرت کی حقیقت سامنے آ جائے اور مسلمان کو جو اللہ پاک وہاں عطا فرمانے والے ہیں وہ سامنے آ جائے، وہ انعامات اور وہ لذتیں ساری ہمارے سامنے آ جائیں جو اس مسلمان کو اللہ عطا فرماتے ہیں فرمانے والے ہیں، تو پھر تو شوق لگ جائے، پھر وحشت نہ ہو. اور اگر وہ بھی سامنے آ جائے تو اللہ کے نافرمانوں کے ساتھ بیتے ہی ہو تو پھر ڈر لگ جائے کہ بچے. یہ دو ہی تو باتیں ہیں نا، سرکار کا شاہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم جس کا مفہوم ہے کہ اس کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو، یعنی اوپر سے تو مٹی کا ڈھیر ہی ہے پر ہم جب چھوڑ کر آتے ہیں تو مٹی کے ڈھیر کے اندر مٹی پر چھوڑ کر آ جاتے ہیں، مٹی پھر ڈال دیتے ہیں. یعنی ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ اب مٹی کے اندر اس کو ڈال کر مٹی اوپر ہم نے ڈال دی اس کو، اب اس کے بعد کیا بیتتی ہے، کیا ہوتا ہے، ہمیں تو نام ہی پردے کا ہے، پردہ ڈالا گیا. یعنی اگر اس وقت ہم قبر کو کھودیں تھوڑی دیر کے بعد بھی ہمیں کچھ نظر نہیں آئے گا، یا چند دنوں کے بعد بھی کھودیں یا کبھی بعد کا اور کچھ عرصے بعد بھی کھودیں تو ہمیں وہاں کچھ نظر نہیں آئے گا کیونکہ پردہ ہے. شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ اللہ کی قبر پر نور سے منور سنا حجت البالغہ میں برزخ کا تذکرہ کرتے فرماتے ہیں یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک آدمی سویا، ایک تمثیل ہے، تمثیل سمجھتے ہیں نا سمجھانے کے لیے تاکہ سمجھ میں آ جائے بات. یعنی برزخ کی زندگی اس کو مثال دی، ہمیں تو ہم میت نظر آئے گی، بار کا ہڈی نظر آئیں گے، جب ہم اس کو کھودیں گے تو یہ نظر آئے گی نا، یہ بتایا تو یہ کچھ گیا ہے ہمیں نظر نہیں آئے گا. انہوں مثال ہی جیسے کہ ایک آدمی، دو آدمی سو رہے ہیں یا ایک سو رہا باقی جاگ رہے ہیں، اب سونے والے نے کوئی ایسا خطرناک اور ڈرونا صاحب دیکھا کہ اس کو جو بیت رہی ہے وہ کیا جی دوسرا محسوس کر سکتا ہے، پاس بیٹھا ہوا اور اس کو جو بیت رہی ہوتی ہے، ہم سب کا تجربہ ہے نا، ڈرونا صاحب ہو تو بالکل تکلیف ہوتی نہیں ہوتی، زخم لگتا ہے تو زخم کی تکلیف کا ادراک ہوتا ہے اس میں. یا اگر اچھا خواب ہے تو مزے اڑا رہا ہے, لیکن باپ بیٹھا ہے اس کو پتہ کچھ نہیں. یعنی ایک تمثیل ریشا وغیرہ پر کو جب بات کرنا, ایک مثال سے بتایا ہے کہ آج کا زمانہ ہے نا, کہ تجھے ہمیں گزرنی ہے. جیسے یہاں اس سونے والے کی جان سے بن رہی بنی ہوئی ہے, جو ڈرامہ صاحب دیکھ رہا ہے اس کی جان تو بنی ہے, وہ تو آنکھ چھوڑ کے خوش ہوتا ہے, اللہ پتا شکر واقعی. یعنی کر کے اندر واقعی کر کے اندر ہوتا ہے, یہ واقعی انجہ کر رہا ہوتا ہے, لیکن پاس میں پتا. اسی طریقے سے قبروں کے اندر جو پڑے ہوئے ہیں ان پر دونوں میں سے ایک حالت ہے, جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گڑھا ہے. اگر جنت کا باغ ہے تو جو دکھ اس کو آیا ہم ناشنا پڑتا ہے. یا اگر جہنم کا گڑھا بنا ہم ناشنا, وہ تو کبھی ایک بار اللہ پاک خر سے آگے دکھا بھی دیتے ہیں, جو آ کے آتے کبھی آئے جس قبر سے آگ نکلی, یہ قبر میں سانپ آ گیا, یہ تو کبھی کا بات ہے. ہاں نہیں ہے, ہاں اس کو ہے ہی نہیں, کیونکہ اللہ رکھا اس کو پردے میں. تو اسی لیے جو ہے نا کہ ان قبروں کو دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ قبرستان میں جاؤ گے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشادات فرمائے ہوئے ہیں اس کو ذہن میں لائیں گے اور غور کریں گے, تمہارے اندر جھنجھوڑا جائے گا. یعنی کی فکر لگے گی, ان دونوں نقشے جو کھینچے گئے ہیں اس سے بچنے کی اور اس کو حاصل کرنے کی. تو غرض یہ ہے کہ مسلمان کو اللہ نے جو عطا فرمانا ہے, جو انعامات عطا فرمانے ہیں, جو اس کو لذتیں ملنی ہیں, جس کو عیش ملنا ہے, اس کو جو سرور ملنا ہے, جو لطف ملنا ہے, اگر یہ اس کے سامنے کھل کر آ جائے تو اس کو حاصل کرنے کے لیے مر مٹے گی. پھر قبر سے خوف نہیں, پھر موت کا خوف نہیں آئے, پھر جی چاہے گا تو جلدی کر لیجیے, ابھی تو ہم نہیں چاہتے, ابھی تو ہم بوڑھے بھی ہو جاتے ہیں پھر بھی جانا نہیں چاہتے. میں کبھی تذکرہ کرتا ہوں, باتیں بوڑھ کو غصہ آتا ہے, یہ بات ہوتا ہے. کبھی کوئی بوڑھا اپنی بیماری کا اظہار کرتا ہے یا اپنی کچھ ایسی تکلیف کا اظہار کرتا ہے, تو میں ان سے عرض کر دیتا ہوں کہ نہیں جانا, یہ تو گھر جانے کی تیاری ہو رہی ہے, یہ ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے تو گھر جائیں گے, تو غصہ لگتا ہے. کیا لگتا ہے؟ پھر میں عرض کرتا ہوں کہ بھائی میں تو اپنے آپ کو یاد کر رہا ہوں. یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو ہو کر رہے گی چاہے یا نہ چاہے. اگر اس حقیقت کو ہم سمجھ لیں, اب بات یہ کتنی کی ہے, جب میں پہلے بھی تین سال کی ہے کہ بات ختم دے گئی, کچھ سال کی بات ہے, تین چار سال کی بات ہے, 31 مارچ فصل تیار تھی گندم کی, بالکل جن کے یہاں بھیڑ کے مواد دور مسل ہمارے ساتھ تھی ماشاء اللہ, اس پر ان کی بنائی جاتی رہی تھی, کافی ضعیف بھی ہو چکے تھے. ان کا جو ڈیرا تھا وہ کھیتوں کے ساتھ ہی تھا, ان کے بڑے بھائی اور یعنی بوڑھے بوڑھے اس مجلس میں زیادہ تھے, جوان بھی تھے لیکن بوڑھے زیادہ تھے, کیونکہ یہ خود بھی بوڑھے تھے اور بنائی بھی جاتی رہی ماشاء اللہ, خوب کام کیا تھا انہوں نے, اللہ کا شکر ہے. تو میرے ایسے ایک مضمون ذہن میں آ کے ان سے کر دی, میں دیکھتی ہوں فصل کتنی دیکھی, کتنی خوشی ہو رہی ہے برآمدے بیٹھے بیٹھے سامنے, گردن کی فصل ہمیں تو نالا نہیں ہے, اسے دھیان سے پوچھو کتنی خوشی ہوتی ہے جب تیار ہوتی ہے. منظر عجیب منظر ہوتا ہے, اس کو کہتے دیکھو کتنی خوشی ہو رہی ہے, کیسی لہلہا رہی ساری جہاں ہے, اور بالکل تیار وہ کٹنے کے طریقے آپ اتنی خوشی ہو رہی کہ بس اس کو کاٹا گھر لانا ہے. یعنی جو پہلے محنت کی, بیج ڈالا, پھر اس کے ساتھ وہ کتنی مشقت کے بعد اب وقت آ گیا ہے, اب بالکل تیار, بس کاٹو اور لاٹو اور ہے کتنے خوشی کے جذبات ہیں. تو بڑھاپا ایسے ہی ہے, بڑھاپا ایسے ہی ہے کہ اب فصل تیار ہو گئی, اب کاٹ کے لا کے گھر لے جا رہی ہیں, اب رونا ہے, خوش ہونا ہے. بوڑھے روتے ہیں, لو جی اب ہمت نہیں, اب یہ نہیں ہوتا جی, اب یہ نہیں ہوتا, اب یہ ہو رہا ہے جی, ہو رہا ہو رہا ہے, اب روتنا کیوں, اب تو تیار ہے فصل, اب تو خوش ہونا چاہیے کہ بس کاٹ کے گھر جانا. میں نے کہا ایک خدشہ جو رہتا ہے ہم سب پر وہ ہونا بھی چاہیے کہ کچھ کیا نہیں, بھائی یہی کہ ڈر ہے نا کہ زندگی گزر گئی کچھ کیا نہیں, یہی ڈر ہے نا. تبھی مہلت موجود ہے, توبہ کر لیں جی, ابھی مہلت موجود ہے. وہ تو جب خرخرا لگ جائے گا پھر مہلت ختم. یہ فرمایا گیا ہے نا کہ جس وقت خرخرا لگ جائے اس وقت توبہ کرے گا وہ توبہ قبول. تو جب تک خرخرا نہیں ہے تو مہلت ہے. اور وہ کریم ذات جس سے ہمارا واسطہ پڑھنا وہ ایکسٹ بھی پکڑیں گے, وہ پکڑنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں, بخشنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں. تو ابھی توبہ کر لیں, اور توبہ ندامت ہے کہ دل کے اندر ندامت سے زندگی, اپنے گناہوں کا اللہ کے آگے اقرار, جب جاؤ کر لو. وہ فرماتے ہیں جب تک وہ فرما رہے ہیں کا مفہوم ہے کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں کو ظلم کیا ہے, ذرا اس پر غور کریں الفاظ پر, اے میرے وہ بندو. یہ خطاب کس کے ساتھ ہے؟ یہ ولی کے ساتھ نہیں ہے, نبی کے ساتھ نہیں ہے. اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں کو ظلم کیا ہے, یہ گناہ گاروں سے خطاب ہے اور اپنے بندے کو مارے. اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے, اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو, یقیناً وہ سارے گناہوں کو بخش دے گا. جب وہ فرما رہے تو پھر توبہ کریں. اللہ یقین نصیب فرماتے ہیں تو موت کا خوف نکل جائے گا, موت کا شوق لگ جائے گا, گھر جانے کا شوق لگ جائے گا. یہ باتیں کر کے میں دعا گیا, ایسے ایک موقع بیٹھے بیٹھے بات پہ بات نکل آئی بات سے. ابھی تھوڑا ہی عرصہ ہوتا ہے کہ ان کے بیٹے کا فون لایا, ابا جی کا وصال ہو گیا جائے کہ صبح فجر کی نماز پڑھائی انہوں نے, تو پڑھانے کے بعد بچوں کو قرآن پڑھایا, تو پھر اشراق کی تیاری کے لیے اٹھے اور استنجا کیا اور وضو کیا, اور آپ کی چٹائی پر مسجد کے بیٹھ کر بچوں دیکھا اونچی اونچی کلمہ پڑھو, اس بھی پڑھنا شروع کر دیا. ایک بچہ بھاگا گھر تھا, آتا ہے ان کا, اس کی اندر مسجد بھی ہے, ایک گاؤں چھوٹا سا گاؤں ہے, اس کی بستی ہے دیر ستمج کے اندر. ان کی بیٹی سے کہ بابا جی اونچی اونچی کلمہ پڑھے, بیٹی بھاگی آئی کہ ابا جی کیا ہوا, لیتے ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں مرنے والے کو کلمہ تلقین کرو, یا مرنے والا خود کر رہا ہے, یہ ہے شوق. آپ ہاتھ سامنے آ گئے, گھبرائے نہیں, یہ اب فصل کیا ہے, اب کاٹ لی لاد لی, گھر لے جانے کا وقت آ گیا, رونے کا وقت ہے, بہت کا وقت ہے, خوشی خوشی چلے. کسے پتا تھا جو بات ہو رہی کہ تھوڑا ہی تھوڑا تھوڑا بات بات ہے. اللہ میں شوق لگا دے. تو یہاں جو فرمایا جا رہا ہے, اب دیکھیں میں بار بار عرض یہاں کیا جا رہا ہے کہ ہمارا جو اس کا تعلق ہے یہاں پر تصوف کے ساتھ, یا درویشی کے ساتھ, یا فقیری کے ساتھ, جو لفظ بھی کہہ لو, یہ ہے یہ صاحب تصوف بزرگ ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, جن کا نام نامی بڑی محبت سے, عظمت سے, عقیدت سے لیا جا رہا ہے اور لیا جاتا رہے گا. یہ ان کی تعلیمات ہیں, یہ وہ محنت فرمائی. یعنی جو جوڑے ہیں نا اپنے ایک خاص صاحبزادہ سے ہے جس سے شروع ہوا, اور صاحبزادہ سے مراد ان کا اپنا مرید ہے, یعنی اپنے مریدین کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ بات چلی آج کے پیچھے سارے کے سارے. یہ ہے تصور. وہ حق کے نعرے لگانا صرف یہ نہیں ہے, ہاں یا اون پٹان باتیں کر لی ہی مار پر یہ جلنا نہیں, وہ نہیں ہے, یہ ہے مار پر یہ جلنا. یہ سمجھایا جا رہا ہے, یعنی اس تعلق سے, اس صحبت سے, ان تعلیمات سے, ان ارشادات سے, ان محافل سے, ان مجال سے مقصود یہ ہے کہ اپنے دل کے اندر ایک ایسی استعداد کا حاصل کرنا جو ہمیں شریعت پر ڈال دیں. تو اس کے لیے فرما رہے ہیں کہ ضروری سمجھو قبروں کا دیکھنا تاکہ اندر سے جو جوڑے جاؤ, اور نیکوکار بندوں کا قصد کرنا, ادھر سے بھی قوت ملے گی. آج قبروں سے کچھ اور مصروف بنا لیا ہم, یہ ہے ترجمہ نرس کے اندر کہ قبر کے اندر کو غور کرو, سوچو اور دونوں منظر سامنے رکھو اور اپنے پر پرکھو. یہ ہے مراد, یہ ہے دل کا شغل کہ جو عذاب کی شکلیں ہیں ان کو بھی سوچو اور لڑ کے اپنے اندر سے اس کو. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ, ان کے صاحب دادا مولانا یوسف نے فرمایا کہ میں ایک دفعہ ان کے سردی کا موسم تھا حجرے میں داخل ہوا تو دیکھا کہ والد صاحب بری طرح کانپ رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ جاڑا لگ گیا سردی سے, کپڑوں کی داڑھی ہو جاتی ہے, اور قریب گیا تو آنکھوں سے جناب آنسو کی جھڑکی لگی ہے. میں نے کہا لگتا ہے کہ بخار بھی بڑا شدید ہو گیا, تکلیف کی شدت میں آنکھوں سے جو قریب دیکھا تو حدیث کی کتاب کھلی ہے اور یہ موت کے بعد کا منظر کو پڑھ گیا. پھر سمجھ میں آیا کہ یہ جھجری آ نہیں رہی, خود لا رہے ہیں, یہ اپنے آپ کو ڈرا رہے ہیں. وہ منظر سامنے پڑھ کے اپنے آپ کو, یہ ہے اللہ والے جو ہے دوسروں کی اصلاح کی فکر خود بھی کرتے ہیں, اپنے آپ کو یاد کراتے ہیں. تو اصل میں خود قبرستان میں جانے سے یہ ہے, اور قبروں سے یہ ہے اگر قبر کو عالیشان بنا دیا ہم نے, اس میں خوب کمکمے خوب ایسا منظر جو ہے, تو وہ تو بات پیدا نہیں ہوگی نا. تو یہ ہے, تو ایک بات کو فرماتے ہیں قبروں کو دیکھنا ضروری سمجھو, یعنی اس سے وہ اندر میں قوت آئے گی, جو جوڑے جاؤ گے فکر لگے گی, اور نیکوکار بندوں کا قصد کرنا کہ اپنے اندر میں جو نیکی کی استعداد لینی ہے تو اس کو مدد ملے گی نیک بندوں کی صحبت سے. یہ اللہ نے انسان کی فطرت ایسی بنائی ہے. تو نیک لوگوں کے دل کے اندر جو نیکی کا جذبہ سرایت کرے گا, وہ پاکیزہ جذبات سرایت کریں گے, وہ پاکیزہ صلاحیت سرایت کرے گی, تو اچھے ماحول کے اندر اچھے جذبات ابھریں گے اور بنیں گے, اور برے ماحول کے اندر دوسرا نام ہے. جیسے یہ سائنس ہمارے اتنا واقعہ کہ ایک رات کسی ایسی جگہ گزارنی پڑ گئی جہاں اپنا کوئی نہیں تھا, اپنے کمرات اس ماحول میں کوئی نہیں تھا. یہ دیکھیے ذرا غور کریں, اللہ والے بالکل صاحب سے اپنی ہر بات بتا دیتے ہیں, اپنا ایک واقعہ بتاتے ہیں کہ میں ایک رات ایسی جگہ ٹھہرنا پڑ گیا جہاں اپنا یعنی اس ذکر فکر کے ماحول والا کوئی نہیں, نہ چھوٹا نہ بڑا. چھوٹوں کو بھی بڑی نعمت, یعنی نیکی کا ماحول ہے, چھوٹوں کا وجود بھی نعمت ہے, چھوٹا بھی کوئی نہیں تھا, کوئی عقیدت والا نہ کوئی. تو فجر کی نماز جو ہے اس میں شک ہی رہا کہ ادا ہوئی کہ قضا ہوئی, اصل اثرات ایسے پڑتے ہیں. تو اس لیے یہ فرماتے ہیں, اور یہی سب سے بڑا مقصود ہے تصوف سے, کہ اہل دل کی صحبت اختیار کرنا. اہل دل جب کہا جائے گا, دل تو سب کے پاس ہی ہے, کسی کو ہے بغیر دل کے, لیکن آپ اور ہم اچھے سے جانتے ہیں اہل دل سے مراد کیا ہے. کیوں جانتے ہیں؟ اہل دل سے مراد ہم اچھی طرح جانتے ہیں, ورنہ دل تو ہر ایک کے پاس ہے. یعنی حیوانی دل جو دھڑک کے جسم کو خون بہم پہنچا رہا ہے, یہ تو ہر ایک کے پاس ہے. لیکن جب اہل دل کہا جائے گا تو اس سے دل کے اندر کی روحانی استعداد والا مراد ہے. اس دل کے دو کام ہیں, ایک اس کا مادی ہے جو حسی ہے جو محسوس کرتے ہیں, اور اچھی طرح ہم جانتے ہیں آج کل زمانہ بھی تحقیقات کا آ گیا اس کی. پہلے تک سنوں کو بنا دیتے یہ دل ہے, ایسے بنا دیتے نا کی شکل کر دینا. اب چونکہ سرجری کا زمانہ آ گیا, ایکس رے کھول کے سب دیکھ کے اب اس کی پوری اندر کی ساری پکچر بنا کے اس کے سارے فنکشن. ابھی جب مجھے تھوڑا سا ہوا مائل سا ٹیپ ہوا ہے سینا کا, میں نے تو محسوس کیا نا روز. ہمارے بھائی یادو جی صاحب سے وہاں پر یہ جو ذرائع ہیں اس کی جو مادی اور حصے کام کے اندر کوئی رکاوٹ آ رہی ہے, وہ آلات بتا رہے ہیں, وہ ای سی جی بتا رہی ہے, پھر وہ ایکو کے اندر کہ دیکھو یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ سپلائی کی یہ نشان ہے, اس سے یہ ہوا, ایک کام تو یہ ہے اس کا. اب اس کا علاج پھر تک یہ نام صحیح کی ضروری ہے. ایک ڈاکٹر صاحب بڑے عجیب طریقے بات اب سمجھانے کی بات یہاں بھی آ جاتی ہے, اللہ کسی کو سمجھ دیتے ہیں. زور پر تو بہت محسوس ہو رہا تھا تو بتایا گیا کہ چونکہ دوائیاں ایسی دی جا رہی ہیں خون کو پتلا کرنے کے لیے, دل کی رفتار کو ذرا ہلکا کرنے کے لیے, اس لیے کمزوری ہے اور غالب ہوگی اس وجہ سے. لیکن ایک ڈاکٹر صاحب نے بڑے عجیب لگا, انہوں نے فرمایا کہ بھائی دل ہی تو سارا ہے, اس وقت سارے اعضاء جو آ رہے ہیں دل کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ تو ٹھیک ہو سب. یعنی اپنی زبان حال سے سارے جسم کے اعضاء دل کو دیکھ رہے ہیں, اور کہہ دیا ہے انہوں نے اپنی زبان حال سے کہ سارا خون کی سپلائی کرو, ادھر رکھو ہمیں تھوڑا سا دے دو, ہم گزارا کر لیں گے, یہ ٹھیک ہو جائے سب سب ٹھیک ہو جائیں گے. یہ ایک تفصیل انہوں نے ایسی عجیب انداز سے قائم کی, اس لیے زور آ گیا باقی ادا میں کہ سپلائی ادھر زیادہ آ رہی ہے تاکہ یہ ٹھیک ہو جائے اور باقی جو ہے ان کو بھی اس کے درجے. تو یہ ایک مادی نظام ہے, ایک ظاہری نظام ہے, لیکن سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ انسان کے جسم میں گوشت کا ٹکڑا ہے, اس کی اصلاح ہوگی, پورے جسم کی اصلاح ہوگی, اس میں بگاڑ آ گیا پورے جسم بگاڑ آ گیا, سننا جان لو کہ دل ہے وہاں, یہ برابر نہیں ہے. کیوں یہ اصلاح تو برابر نہیں ہے نا, یہ جو ڈاکٹر کرتے ہیں یہ نہیں برابر. یعنی دل کے اندر جو اللہ نے روحانی استعداد رکھی ہے, جو چھپی ہوئی ہے, جو نظر نہیں آ رہی, ان آنکھوں سے ان آلات سے وہ نظر نہیں آتی, پھر ہے یہ انسان کی جو ارادے کی قوت ہے اس کا معاملہ دے لیے. وہ ایک ایسی روحانی استعداد ہے ارادے کی ہے, اگر اس میں جگہ آیا تو انسان بگڑ گیا, پاکیزگی کے انسان بن گئے. یعنی پاکیزہ جذبات جب دل کے اندر جاگزین ہو جاتے ہیں تو پاکیزہ کام کرنے بڑھیا کام, اور غلط جذبات جاگزین ہوتے تو غلط کام کرنے انسان بڑے ہائی رسک پر بڑے بڑے خطرناک کام بندے غلط کرتا رہتا ہے. یعنی اسی استعداد اور وہ دل کے اندر استعداد ابھرتی ہے پاکیزہ سے رسک لیا تھا. ہمیں حیرت ہوتی ہے بعض کا پڑھتی ہیں کتابوں میں بزرگوں کے واقعات ہیں, ان کی عبادت تم کو کیسے کر لیا انہوں نے؟ وہ قوت حاصل کر لی، وہ دل کی صلاحیت حاصل کر لی، وہ مخفی چیز ہے، وہ ان آنکھوں سے نظر اثر نظر آتے ہیں. جیسے میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ ہاتھ کے اندر لمس کی قوت مخفی ہے، نظر نہیں آتی. کوئی اس کی ماہیت بتا سکتا ہے کس قسم کی ہے، کیا اس کی شکل ہے، اس قوت کی لامتا کی؟ آثار سے پتا چلتا ہے کہ قوت ہے. دیکھو نا، یہ سخت ہے، یہ اور سخت ہے، یہ نرم ہے. یعنی اس قوت کے آثار سے پتا چلتا ہے قوت موجود ہے. اب فارغ جو ہے مفروض ہے اس کی قوت نکل گئی ہے، آپ کو آپ چٹکیاں کا تو پتہ ہی کچھ نہیں. لانسا پورے جسم میں ترقی ہو رہی ہے، کیوں؟ زیادہ تو اس کا یہی ہے نا، لیکن پورے جسم میں ترقی ہوئی ہے. آپ کو یہاں بھی کچھ لگے گی تو پتہ لگے گا کہ سخت ہے نرم ہے کیا. یہ پورے جسم میں ترقی ہوئی. ہمارے دوست بٹی صاحب مرحوم اللہ کی مخصوص فرمائے، ان کو ڈائبٹیز جب زیادہ شدت کی ہو گئی تو رات تو سوئے ہوئے، بلکہ صبح تجدید ٹوٹ جاتے تھے. تو فجر کے بعد بھی چھت پر گرمیوں کے موسم میں ہوتا ہے نا، پہلے تو ایسے ہوتا تھا نا، کھلی باہر سونا گیا. تو بی بی اچانک بعد میں اٹھانے کے لیے گئی تو دیکھا تو پورے قوم چھوٹ نہیں چھوٹی، ان کو پتہ ہی نہیں دکھا رہا. یعنی وہ جو لفظ کی قوت تھا وہ کیا ہو گئی؟ تو آپ کو ہو گئی، اس کی چیز نکل گئی. یہ اس کے کیا ہو؟ بی بی اگر ہے نا، تعلق ہوتا ہے نا، یہ اس کا ہے تو پتہ نہیں کب سے چڑھ گئی، کب سے اپنا کام کر رہی ہیں. لیکن چونکہ لامتہ نہیں ہے وہ فقط تو اللہ نے بہت سی قوتیں انسان کے جسم میں مخفی رکھی ہیں، لطیف ہیں، نظر نہیں آتی، اصل سے پتہ چلتا ہے. اسی طریقے سے یہ قوت ارادی جو ہے، ایسی مخفی قوت ہے جو دل کے اندر اللہ نے رکھی ہے. یہ اگر پاکیزہ ہے تو دیکھیے آسان، اتنی ہی بات. اور سارا تصور اسی کے لیے، یہ تذکیہ یہی ہے، یہ تذکیہ یہی ہے کہ منفی قوت کو مغلوب کرنا اور پاکیزہ قوت کا ابھارنا. تو یہاں جو نیک بندوں کا قصد کرنا وہی ہے، وہ میں آج یہ کر رہا کہ یہ قوت صرف سرایت کرتی ہے، دلوں سے دلوں میں سرایت کرتی ہے. اگر برے لوگوں میں بیٹھنا شروع کریں گے تو خود بخود منفی جذبات اندر سے شروع ہو جائیں، اور نیک لوگوں میں بیٹھنا شروع کریں گے تو خود بخود سرایت کریں گے. حضرت حامی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے قریب میں یہ بزرگ گزرے جو تصور کی بڑے ہی اچھے طریقے سے ایسی خدمت کی ہے کہ اکثر نقل کو کھول کر ایک ہار کے پیش کر دیا. اللہ نے بہت بڑا کام لیا کہ تعلیم ابھی موجود ہے. یعنی یہ جیسے ہم یہ ساتھ آخر پہلے کی بات کر رہے ہیں، اللہ کے بندے ہر زمانے میں نہیں رہیں گے. یہ خالی نہیں ہے زمانہ کبھی کہتے ہیں کہاں ملے گئے، نہیں ہیں، اب بھی ہیں اور رہیں گے. کبھی قریب کے زمانے کی 100 سال پہلے کی تو بات ہے. اللہ نے بہت بڑا کام لیا، ان کی کتابوں کو دیکھو، تعلیمات کو دیکھو، ماشاءاللہ ایسی حکیم النمت. ایسے نہیں کہا نبض شناختے، پہلے تو نماز ہوتے تھے نا، مرض کو نبض سے پہچانتے تھے. اب تو خیر وہ ایک صلاحیت ختم ہوگی، نئے جدید زمانہ آ گیا. عارضہ میں ٹیم سے گجر خان بزرگ تھے ماشاءاللہ، بلکہ ان کے داماد بھی گرو سکھائے تھے شناخت، ان سے میرا کچھ سلام کا بڑی محبت فرماتے تھے. ان لگے ہوتا ہے 100 نبضیں اس میں، 100 نبض بھی جس سے مرض کا پتہ لگاتے ہیں. ہمیں تو کہتے ہیں وہ ایک نظر آ رہی ہے نا، کہ وہ یہی کر رہی ہے نا. یعنی اس کی حرکت کی 100 قسمیں ہیں جو کہتے ہیں ہم نے پڑھی ہیں، سمجھی ہیں، جس سے مرض کا پتہ چل جاتا ہے. نہ بات پہلے ہوتے تھے نا، اب تو صحیح نہیں، ہاتھ رکھتے تھے تارا شروع کرتے تھے. ایک بزرگ کو لے کر میں آتا ہوں، ایک بات یہاں بھی بھارے. یعنی وہ انگلینڈ تک سے ہو کر آئے تھے، اور ان کی وہ کیا کہتے ہیں، وہ اینڈوسکوپی بھی انہوں نے کرائی. بڑی دیر کے بعد آ کے اس میں نکلا کہ بھی آپ کے جو ہے نا اندر میں کچھ انفیکشن ہے، انفلیمیشن ہے میدے کے اندر، لیکن علاج نہیں ہو رہا. ہمارے ساتھی ہیں ان کے پاس میں لے کر آیا، ابھی کچھ نہیں بتایا انہوں، یار ان کا سب میں میرا پر ورب ہے، اصطلاح میں سب میں میدا، یعنی میدے کے منہ پر کیا انفلیمیشن ہے، وہ جو ڈالتے ہیں نا کتنی مفت مرض سے، اس پہ جا کے اس نے کیمرے نے اس کی تصویر لی پھر بتایا، اور یہ تو حکیم الحمد میں نے کہا نبات ہے یہ، یہ مردوں کو روحانی مردوں کو پہچاننے والے تھے۔ میں ایک چھوٹی سی بات اب آپ سے بات نکل آئی کہ صحبت کے اثرات، اب چونکہ ان کی خانقاہ تھی کھانا بھون میں، حاجی داخلہ مسجد مکی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے چلی آ رہی تھی، اللہ نے انہوں نے آباد کیا اس کو، پھر اب ہندوستان تو ایک ہی تھا نا، پاکستان تھا ہی، اب کتنا اسی رقب ہے بدر صغیر اس لیے کہا گیا نا کہ پورا بریاد میں سب کانٹیننٹ بھی کہتے ہیں کہ علاقہ ہے، تو اکثر لوگ ان کے تعلق والے آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکتے تھے، آسانی فون نہیں کر سکتے تھے، دور دور کے علاقوں والے تو خط کے ذریعے سے رابطہ رکھتے تھے، یہ بھی عجیب تاثیر ہے، یہ تربیت کا تعلق تو خطوط کے ذریعے تھے، فون بھی نہیں تو زمانے میں، اور اس سے بہت فائدہ ہوا، تو ایک علاقے ایک تربیت کو سالت کی تین زمین جلدیں ہیں جو ان خطوط کا مجموعہ ہے، جو خطوط کے ذریعے آپ نے ارشادات فرمائی ان کی صلاحیت، اللہ نے محفوظ رکھ سکتا، جیسے یہ اللہ کا ہی نظام، جیسے یہ ہزار سال پہلے کی ابھی تک پڑی جا رہی ہے، ہر زمانے میں اللہ کے بندوں کی یہ چلتا سلسلہ۔ تو کسی نے لکھا کہ مجھے غصے کا مرض ہے اتنا غالب ہے کہ مغلوب پر غالب ہو جاتا ہوں، قابو نہیں پا سکتا، دیکھیے غصہ آنا ایک فطری چیز ہے، غصہ آنا چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے دودھ پیتا ہے اس کی مرضی پوچھنا ہو تو کتنا اس کے چہرے پر دیکھو تو ہیں لگتا نہیں ہے، دکھا دیتا ہے وہ بھی اتنا غصہ، تو فطری چیز ہے، اسی لیے قرآن نے غصہ نہ آنے کا تذکرہ نہیں کیا، والقاذمین الغیظ، غصے کے پینے والے تعریف فرمائی، یعنی غصے کا آنا ایک طبعی چیز ہے، ایک فطری چیز ہے، وہ تو آئے گا، ہاں ایسی صلاحیت حاصل کرنا کہ اس کو کنٹرول کر لیں، کتنا استعمال کرنا ہے، کتنا نہیں کرنا، کب کرنا ہے، کب نہیں کرنا، یہ ہے، اس لیے ایمانداروں کی تعریف فرمائی ہے جو غصے کو پیتے ہیں، جو پینے کا حکم ہے اور گڑبڑ کرتے ہیں، تو وہ جو اندر کی کنٹرولنگ پاور ہے جب ختم ہو جاتا ہے آدمی کیا پھر کوئی حیوان بن جاتا ہے، کہ اندر کا وہ ابھرا اور اس میں اس کے پیچھے چل پڑا، تو بہرحال یہ کیونکہ اسلامی تعلق ان رکھا ہوا تھا حضرت کے ساتھ خطوط کے ذریعے سے، اور اس پر قدرت نہیں تھی کہ آ کے باقاعدہ صحبت حاصل کرتے، خانقاہ میں آ کے پڑھتے، کچھ تو آ کے پڑھ جاتے تھے ماشاء اللہ، خانقاہیں اس لیے ہوتی تھی کہ لوگ آ کے کچھ وقت گزارتے تھے اور اپنے روحانی استعداد حاصل کرتے تھے، ان کی ہمت نہیں، یعنی ان کی وہ معاشی تنگی یا دور کا سفر تھی نہیں، حالات ایسے تھے، تو سارے حالات خراب کر دیے کہ میرے بس کا یہ ہے نہیں کہ میں آپ کے پاس پہنچوں، اور یہ میرا مسئلہ چل رہا ہے کہ غصے کے اندر کیا ہو جاتا ہوں، میں مغلوب ہو جاتا ہوں، تو حضرت نے علاج کیا تجویز فرمایا، ان کے اپنے علاقے میں حضرت کے ایک تعلق والے مرید تھے، خلیفہ نہیں جب بتا دیجیے، ان کا مکتبہ تھا، مکتبہ سمجھتے ہیں نا، دکان کی نا تعلق مکتبہ تھا، ان کو لکھا کہ روزانہ ایک گھنٹہ ان کے پاس جا کے بیٹھا کرے، روزانہ ایک گھنٹہ ان کے پاس جا کے ایک لا وہی جا کے بیٹھنا شروع کر دیا، تھوڑے عرصے میں لکھا کہ اللہ کا شکر ہے کہ غصہ مغلوب ہو گیا اور حلم غالب ہو گیا، آپ بتائیے یہ شیخ کی تجویز کا اثر کیوں اس کی وجہ لکھی ہے کہ وہ صحابہ جو مکتبہ کے مالک جو تھے وہ حلیم و تبا تھے. طبیعتیں ہوتی ہیں نا, ہر وقت تو حلیم و تبا وہ حلیم تھے. تو حلیم کی صحبت ملی اور حلم آ گئے. صحبت کی بات آئی, وہ شیخ نہیں ہے, شیخ کی خلیفہ نہیں ہے. شیخ کی تجویز پر وہاں انہوں نے وقت گزارنا شروع کیا اس طلب کو لے کر کہ میرا غصہ مغلوب ہو جائے. اللہ پاک نے ان کے حلم میں سے ان کے دلوں میں وہ کیا کر دیا. تو صحبت ایسی چیز ہے. تو یہ تصرف اسی لیے یہ شجرا جو محفوظ رکھا جاتا ہے نا, بزرگوں کے نام ہر سلسلہ محسوس کرتا ہے. جیسے محدثین اپنی حدیث کی سند کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ تسلسل سے, ایسے یہ نسبت پہنچاتے ہیں. یہ صحبت ہی تو ہے کہ اس نے اس کی صحبت, اس نے اس کی صحبت, یہ تسلسل قائم ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی تاثیر سینہ با سینہ منتقل ہوتی چلی آ رہی ہے. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت صحابہ نے اٹھائی, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اثر سے اللہ نے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلیٰ ترین استعداد عطا فرمائی تھی وہ ان کے سینوں میں سرایت کر گئی. اس لیے وہ صفات کاموں نے حاصل کروا لی, ان کے اندر ایسی قوت آئی جو تو صحبت اتنی قوی ملی تھی. وہی صحبت لیکن تاخیر وہ اس درجے کی تو نہیں رہے گی, لیکن جس جیسا زمانہ آج ہے ویسے اثرات ہیں. اسی لیے اصل مقصود یہ ہے کہ صحبت جس کو فرما رہے ہیں اب یہ یہ یہ, یہ اصلاح کا طریقہ بتا رہے ہیں. تو شیخ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کہ ضروری سمجھو قبروں کا دیکھنا, تفصیل اس کی آگے, اور نیکوں کا بندوں کا قصد کرنا, یعنی ان کی صحبت اختیار کرو تاکہ وہ دلوں کے اندر وہ نیکی کی قوت سرایت کرے اور خیر کی طرح دیکھو. یعنی نیک بندوں کے قصد سے کیا ہوگا, خیر کے کام کی استعداد بڑھے گی. اب کرو صحبت کالی, اس صحبت سے غرض یہ ہے کہ یہ جو ہمارا نفس ہم پر غالب آ کے ہمیں روک رہا ہے, یہ منفی جذبات ایسے غالب آتے ہیں کہ اچھے بڑے کام بھی ہوتے ہیں اور وہ بے بس ہو جاتے ہیں, اس کے آگے آگے بے ہو جاتے ہیں. تو ایسے اللہ کے بندے جن کے اندر یہ استعداد ہے, جنہوں نے صحبت سے حاصل کر رکھی ہے, اب ان کی خدمت میں آئے جائیں گے. اور ہمارا اس سے مقصود یہ ہوگا کہ ہمارے دلوں کے اندر بھی وہ خیر کی صلاحیت سرایت کرے, تو اس سے پھر ہمارے اندر وہ قوت ڈب جائے گی. خیر تاکہ تمہارا کام ٹھیک ہو جائے. اب یہ تسلسل چلا رہا ہے سلسلہ, اللہ ہمیں بھی اسی فرما دے, اللہ ہمیں بھی اس کی سمجھ عطا فرما دے کہ ہمارا اس تعلق سے, اس مجلس سے, اس صحبت سے, اس ملنے جلنے سے یہی ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر بھی یہ ایسی استعداد آ جائے جو ہمیں ہر نیکی پر ابھارے اور ہر منفی جذبے پر قابو پانے والا بنائے, تاکہ ہمارے لیے بھی خیر کا کرنا آسان ہو جائے, ہمارا کام بن جائے. اور کام بننا کیا ہے, ٹھیک ہے کام ٹھیک بن جائے. یعنی یہاں بھی برکتیں ہیں, یہاں بھی تمامیت ہے, یہاں بھی سکون ہے, اور اصل تو بھائی مرنے کے بعد ہی پتہ چل جائے. لیکن ادھار پر معاملہ اللہ کا نہیں ہوتا کہ کام تو آپ یہاں کریں اور ماں کا ادھار ملے, نہیں, برکتیں یہیں شروع ہو جاتی ہیں. برکتیں یہیں شروع ہو جاتی ہیں, یہ برکتیں ہیں, وقت میں برکت, ماں میں برکت اور ہاتھ میں برکت، یہ ساری کی ساری برکتیں ہیں اور تمامیت ہے. یعنی جیسے بھی حالات آتے رہیں گے دل کے اندر اللہ سے ایسی انسیت رہے گی کہ دل کے اندر ایسا سرور رہے گا، ایسا لطف رہے گا، دل کے اندر ایسی تمامیت رہے گی. اور آج اس کے معاملہ ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اصلاحی تعلق قائم کر کے خیر کے کاموں کو کرنا اور اپنے اندر ایسی صلاحیت حاصل کرنا کہ جن کاموں سے روکا گیا ان کو چھوڑتا چلا جائے، تصفیہ ایسی کرنا اور کسی نہ کرے. جیسے آج کے رسمی بیعت عام ہو گئی ہے کہ پیر پھڑ رہے ہیں، بس پیر پھڑ لے، ہاتھ میں ہاتھ دے لیا، بس پھر فکر ہی نہیں ہے، دل بن رہا ہے، بگڑ رہا ہے، آثار سامنے آ رہے ہیں، فکر ہی نہیں ہے، تو پھر منفی جذبات بھی بڑھیں گے. یہ تو انسان کے اپنے اندر کی نیت کا معاملہ ہوتا ہے. اگر ہماری نیت یہ ہے، ہمارا قصد یہ ہے، ہم چاہتے ہیں اپنے دل کی اصلاح، واقعی چاہتے ہیں اور دل کی اصلاح سے مقصود یہ ہے، اللہ ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرما دے. تو بھائی اسی لیے عرض کیا جاتا ہے کہ جب بھی اس مجلس میں آنے کا قصد ہو تو اندر سے ٹٹولا جائے، کوئی اور غرض ہو تو اس کو نکال. آج ہم نے بہت سے اغراض شامل کر لیے. جیسے ایک جگہ تذکرہ ہو، کہنے لگے ہم تو سمجھتے کہ پیر کا کام کیا تمیز دیتا ہوں، اب اسی کو تب سمجھ لیے. جو اصل ہے وہ کیا؟ دل کی، دل کی صلاحیت کا درست ہونا، نیکی کی ہمت کا حاصل کرنا، برائی کو چھوڑنے کی ہمت کا حاصل کرنا، نافرمانی کو چھوڑنے کی اندر استعداد کا حاصل کرنا، تو اس کے لیے ہے. تو اس کو سامنے رکھ کے اب ذکر کی مشق کر لیتے ہم. ہمارا ذکر چونکہ ذکر خلفی ہے، ذکر خفی ہے، دل کے اندر چھپ کے چھپ کے اللہ کو یاد کرنا، جس کا مستقل حکم ہے. ایسے نہیں کرتے، اس کا بھی حکم ہے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ. فرمایا جا رہا ہے جس کا مفہوم ہے اپنے رب کو اپنے جی میں یاد کرو، یعنی عاجزی کے ساتھ تو پکارے ہو گیا چپ کے چپ، اور صبح بھی یاد کرو، شام بھی یاد کرو، کثرت سے یاد کرو، غافل میں سے رہو. تو دل کو غفلت سے بیدار کرنے کا قرآن یہ علاج بتا رہا ہے، یہ علاج بھی بتا رہا ہے کہ دل میں چپکے چپکے کثرت سے اللہ کی یاد بسا لو. کیونکہ اللہ فرما رہے ہیں فذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو گے میں بھی تمہیں یاد رکھوں. ہم اللہ کی یاد دل میں رسائیں گے، اللہ پاک کی رحمت کی نظر ہمارے دل پر پڑے گی، دل میں نورانیت آئے گی، دل کو روحانی غذا ملے گی، دل میں روحانی قوت ابھرے گی، دل میں اطاعت کے جذبات بڑھیں گے، دل میں نافرمانی سے رکنے کی قوت بڑھے گی. وَقِسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتِّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، ہمارے رب کو اس کے نام سے یاد کرو، تنہا ہو کر سب کو چھوڑ کر سب سے علیحدہ تبتل کے ساتھ، رب کے نام کے ساتھ. نام کیا ہے؟ اللہ. تبارک اسم ربی کا، فرما رہے ہیں یہ بڑا متبرک نام ہے، رب کا نام بڑا متبرک نام ہے. اب اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ متبرک نام ہے، اس نام کو دل پر نقش کر لیں دل میں برکت آ جائے گی، اس نام کو دل میں رچالی بسالی دل میں برکت آ جائے گی، اس کی دل میں تکرار کریں دل میں برکت آ جائے گی. اور برکت کیا ہوگی؟ کہ دل کا میلان ہر اطاعت کی طرف بڑھتا چلا جائے گا، ہر نافرمانی سے ہٹتا چلا جائے گا. یہ تصور کی مشق ہے، آنکھیں بند کرنا ایک وقتی ضرورت ہے، جب تک دھیان جمتا نہیں، جم جائے تو کھلی آنکھوں سے کر لے، ورنہ آنکھیں بند کر کے دل کا تصور کر کے دل پر لکھیں لفظ اللہ، خوشنما حروف میں جو رنگ جس کو اچھا لگے، یہی دل کے اندر نام نقش تصور کر کے اب دل میں تکرار اللہ 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 یہ نام کی تکرار اتنی کرنی ہے کہ جس کو پکار رہے ہیں جس کو یاد کر رہے ہیں اس کا دھیان خیال ہمارے دل و دماغ میں رگ رگ ریشے ریشے میں ایسا سما جائے کہ ہمیں پھر اس سے حیا آنے لگے, تنہائیوں کے اندر بھی ہمیں اس کی نافرمانی سے روک دے. اس لیے تکرار ہے, یہاں بھی کرنی ہے اور اپنے معمولات میں شامل کریں, کچھ وقت فارغ کریں. اللہ 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 اور اللہ سے مانگے, اس سے جو مقصود ہے دل میں پاکیزگی قوت اللہ میں عطا فرما دے. اب تھوڑی دیر کی مشق کرنے کے لیے
لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأنت المستعان وعليك البلاغ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لي ذنبا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رزا إلا قضيته يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها فأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها فأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. يا الله مرفقهم وعافرنا يا أرحم الراحمين. هم سبب ذكر مالا يا أرحم الراحمين. هم رئانين من يا الله إخلاص نصير فرما يا أرحم الراحمين. جسمي ساتيها تشريف فرما هم يا الله إن كي بركت سي حضرت كي بركت سي يا الله ميري وطنان ساتيو كي خطاهم كم عافرنا يا الله إرادة إصلاح من يا الله قوة ایمانی روحانی نصیب فرما یا رحم الراحمین. ہماری اصلاح نصیب فرما دے اصلاح کے راستوں کو کشادہ فرما دے یا اللہ آسان فرما یا رحم الراحمین. تو اپنے کرم اور فضل سے ہر طرح کے منفی جذبات سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ. تو اپنے کرم سے اپنے فضل سے ہر طرح کے منفی جذبات سے یا اللہ ہماری حفاظت نصیب فرما یا اللہ. وہ ارادہ عمل جو ہمارے ایمان کو کمزور کرے یا اللہ تو ہماری حفاظت نصیب فرما یا اللہ. شیطانی تمام قوتوں سے ہماری حفاظت نصیب فرما یا اللہ. ہمارا یہاں آنا بیٹھنا تیری رضا اور خوشنودی کے لیے ہے یا اللہ. اس میں اخلاص نصیب فرما یا اللہ. قوت ارادے کو مضبوط فرما یا ارحم الراحمین. مثبت جتنے بھی جذبات ہیں دینی اور دنیاوی اعتبار سے اے اللہ ان سب نے ہماری مدد نصیب فرما یا ارحم الراحمین. ہمارے حضرت کو اے اللہ تو کمال درجے کی صحت عافیت نصیب فرما یا ارحم الراحمین. ہمارے حضرت کے گھر میں بہن بھائیوں میں صحت عافیت نصیب فرما یا اللہ. جتنے بھی ساتھی یہاں پر موجود ہیں سب کو خوب خیر و عافیت نصیب فرما گھروں تک اللہ. اولادوں میں ہمارے خواتین میں اے اللہ اصلاح نفس کی توفیق نصیب فرما اے اللہ. اس کے لیے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق اور توفیق سے ہمیں قبول و منظور فرما. پوری امت کے اندر اے اللہ اس کی فکر نصیب فرما یا ارحم الراحمین. ہماری موت کو آسان فرما دے اے اللہ. حضرت کی برکت سے اے اللہ ہم سب کو دنیا و آخرت کی آسانیاں موت کی آسانیاں قبر کی آسانیاں ہم سب کے لیے نصیب فرما. اے اللہ اس فکر میں حاضر ہوتے ہیں, اے اللہ اس فکر کو اور مضبوط فرما, اے اللہ اس فکر کو اور مضبوط فرما. اے اللہ حضرت کی جتنی بھی دعائیں ہیں, اے اللہ جتنی محنت ہے, اللہ حضرت کی جتنی نظر توجہ ہے, ہم سب کو تو اپنے کرم اور فضل سے اس میں شامل فرما کر اے اللہ اصلاح کامل کے لیے ہمیں قبول و منظور فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم انا نسألك بوسيلة نبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وصلى الله تعالى على رسوله خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.